کون ہے وہ؟ ہو الذی یریکم آیاتہ، وہ اللہ وہ ذات ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. وینزل لکم من السماء رزقا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق یعنی بارش اتارتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی پہچان رزق کے حوالے سے کرائی گئی، جو ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے، کہ تم اپنے کھانے کو ہی دیکھ کر پہچان سکتے ہو کہ کس نے تمہیں بنایا اور کس نے تمہاری زندگی کے سامان پیدا کیے. کس طرح وہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برساتا ہے، اور بارش برسنے کے عمل کو آپ سب جانتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے، سمندر کو حرارت ملتی ہے، پانی بھاپ بن کے اٹھتا ہے، ہوا اس کو اٹھاتی ہے، بادل بنتے ہیں، پھر ہوا آگے لے جاتی ہے اس کو جہاں لے جانا چاہیے وہاں لے جاتی ہے، اور پھر وہی بادل بارش بن کے برس پڑتے ہیں. یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک اللہ کے حکم پر ہوتا ہے. اگر سورج دیوتا الگ ہوتا، ہوا کا دیوتا اور ہوتا، پانی کا، سمندر کا، تو ان سب کی باہم کوآرڈینیشن کیسے ہوتی؟ ایک بارش تک نہ برس سکتی. دنیا میں بھی بعض اوقات ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جب کسی بھی ادارے یا کسی بھی جگہ پر کام کرنے والے باہم ایک دوسرے سے کشمکش کا شکار ہوتے ہیں، ایک ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کا اثر عوام پہ پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی، اس کی طاقت، اس کی پاور اس سے کہیں بڑی ہے، اور اسی میں دلیل ہے اس کے ایک ہونے کی کہ دنیا کا نظام سمودھلی چل رہا ہے. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيب، اور نہیں نصیحت پکڑتا مگر وہی جو رجوع کرے، یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہو، اسی کو ان باتوں سے سبق ملتا ہے، وہی ان نشانیوں سے سبق لیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانتا ہے. فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس دعا مانگو اللہ سے، پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو، یعنی عبادت کو. یہاں دین عبادت کے معنوں میں ہے، یعنی جب سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے تو خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، تم اللہ ہی کو پکارو، اپنی عبادت کو بھی اسی کے لیے خالص کر لو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافر کتنا ہی ناپسند کرے. رفیع الدرجات، بلند درجوں والا ہے، اور درجات سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی لی گئی، یعنی رفیع الصفات، رفیع الشان، ذو العرش، عرش والا ہے، بہت بڑے عرش کا مالک. یلقی الروح من امرہ، ڈالتا ہے روح یعنی وحی الہی، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. لینذر یوم التلاق، تاکہ وہ خبردار کرے ملاقات کے دن سے. روح سے مراد یہاں پر وحی الہی ہے، پیچھے بارش کا ذکر کیا گیا، یہاں روح کا ذکر کیا گیا، وحی الہی کا ذکر کیا گیا. کیونکہ جس طرح بارش اس زمین پر زمین کے رہنے والوں کے لیے ایک رحمت ہے، اسی طرح وحی الہی انسانوں کے دلوں پہ جب بارش کی طرح پڑتی ہے تو ان کے لیے ایک بہت بڑی رونق کا سبب ہے، خوشی کا سبب ہے. انسانی دلوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، مردہ دلوں کو سیراب کرتی ہے. اسی لیے اس نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا. یعنی جس طرح بارش سے زمین پر زندگی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح وحی الہی سے دل زندہ ہوتے ہیں، روح زندہ ہوتی ہے. اور یہ وحی الہی وہ ہر ایک کو نہیں دیتا، بلکہ انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ پیغمبر بنا لیتا ہے. لینذر، تاکہ وہ پیغمبر ڈرائے، خبردار کرے، کس سے؟ یوم التلاق، ملاقات کے دن سے. ملاقات کس کس کی؟ جسم اور روح کی. انسان کی اپنے جزا یا سزا سے ملاقات، اللہ تعالی سے ملاقات، اگلے پچھلوں کی ملاقات. مثلا ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ملاقات کریں گے، جن و انس کی وہاں ملاقات، اعمال نامے سے ملاقات، یعنی یوم طلاق بہت سی چیزوں کا وہاں آمنا سامنا ہوگا. اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے دنیا میں بھی جب کہیں اکٹھ ہوتا ہے، مثلا کسی شادی پر یا کسی اکٹھے ہونے کے موقع پر آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو کئی چیزیں وہاں مل جاتی ہیں، کئی رشتے وہاں مل جاتے ہیں، کئی تعلق داریاں نکل آتی ہیں، اسی طرح کئی خیالات وہاں مل جاتے ہیں، بہت سی چیزیں پھر ایک دوسرے سے میچ کرنے لگتی. قیامت کے دن تو ساری انسانیت اکٹھی ہوگی, وہاں تو سب سے ہی ملاقات ہوگی. یومہم بارزون, جس دن وہ ظاہر ہوں گے, یعنی قبروں سے نکل کر. بروز کہتے ہیں از خود کسی چیز کا ظاہر ہو جانا, کسی چھپی ہوئی چیز کا منکشف ہو کے سامنے آ جانا, یعنی جس دن لوگ قبروں سے نکل کر سامنے آ جائیں گے. میدان حشر کی زمین چونکہ بالکل سپاٹ ہوگی, سیدھی, کوئی پہاڑ غار کچھ بھی نہ ہوگا, کوئی آڑ نہ ہوگا, سب کھلے میدان میں ہوں گے. اس لیے سب لوگ سامنے نظر آ رہے ہوں گے, کوئی کہیں چھپا ہوا نہ رہے گا. لا یخفا علی اللہ منہم شیء, اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی. اس دن کہا جائے گا لمن الملک اليوم, آج بادشاہت کس کی؟ تو جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار, اللہ کے لیے جو ایک ہے زبردست ہے. اب اصل میں یہ قیامت کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بلند شان والا ہے, بہت بڑے عرش کا مالک ہے. اس نے دنیا بنائی, انسانوں کو بنایا, ان میں سے پیغمبر چنے, انسانوں کو نشانیاں دکھائی, وحی الہی بھیجی ان کی طرف, اپنے احکامات بھیجے, اور پھر ایک آخرت کا دن رکھا, اور پیغمبروں کے دن میں یہ بات کی کہ وہ لوگوں کو یوم الطلاق سے ڈرائیں. وہ دن وہ ہوگا جب سارے لوگ اللہ کے سامنے آ جائیں گے, کسی کی کوئی بات چھپی نہ رہے گی. اس دن پوچھا جائے گا آج بادشاہت کس کی ہے. روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک وقت ایسا آئے گا جب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, ہر ایک خوف زدہ ہوگا, دہشت زدہ ہوگا, کسی کو فرصت نہیں ہوگی کہ اوروں کے معاملات میں دخل دے. ہر طرف ایک مکمل سکوت اور سناٹا سا چھایا ہوا ہوگا. اس وقت اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر کے پوچھے گا کہاں ہے آج دنیا کے بادشاہ, جابر کہاں ہے, متکبر کہاں ہے, بولو آج کے دن بادشاہی کس کی ہے. اس سوال کا جواب کوئی نہ دے گا, حتیٰ کہ 40 سال اسی سناٹے میں گزر جائیں گے, کوئی نہیں بولے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب دیں گے للہ الواحد القہار, کہ آج بادشاہی صرف اکیلے اللہ کی ہے جو ہر چیز کو دبا کے رکھے ہوئے ہے, کسی کو بولنے کا یارہ نہیں, کیوں نہیں کر سکتا کوئی. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اس میں سوال کرنے والا لمن الملک اليوم اور جواب دینے والا للہ الواحد القہار, یہ ایک اکیلا اللہ ہی ہوگا. وہ دن وہ ہوگا ایوم تجزا کل نفس بما کسبت, جس دن ہر شخص کو اس کے کیے کی پوری جزا دے دی جائے گی. لا ظلم اليوم, آج کوئی ظلم نہ ہوگا. لا ظلم اليوم, آج کے دن ظلم نہیں ہے. ان قیامت کے دن کی ایک بہت بڑی خوبی کیا ہوگی, آج کوئی ظلم نہیں. لا ظلم اليوم, ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق پورا نہ دینا عدل کے خلاف ہے نا. اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا کسی نے گناہ نہ کیا ہو اور خام خواہ اس کو سزا دے دی جائے, یہ نہیں ہوگا. یا گناہ تو چھوٹا کیا ہو, سزا بڑی دی جا رہی ہو. یا یہ کہ انسان کو اجر ملنا چاہیے تھا, شاباش ملنی چاہیے تھی, اور اس کو خام خواہ سزا دے دی جائے. یا پھر کسی کو اس کے اجر سے کم ملے جس کا وہ مستحق ہے. یا پھر یہ کہ انسان سزا کا مستحق ہو, اسے سزا نہ دی جائے اور مظلوم منہ دیکھتا رہے. یعنی دنیا میں ظلم کی جتنی بھی صورتیں ہیں, قیامت کے دن ان میں سے ایک بھی شکل نہ ہوگی. یہ جتنی مثالیں ابھی دی گئی ہیں, یہ سب مثالیں دنیا میں عام ملتی ہیں. اگر غلطی کوئی کرتا ہے آپ پکڑے جاتے ہیں, قصور کسی کا ہوتا ہے آپ بھگتتے ہیں, نقصان کوئی کرتا ہے جواب دہی آپ کرتے ہیں. آپ جتنا کام کرتے ہیں اتنی آپ کو شاباش نہیں ملتی, اتنا آپ کو صلہ نہیں ملتا. کام کوئی کرتا ہے تعریف کسی اور کی ہو رہی ہوتی ہے. یہ سارے ظلم ہوتے ہیں نا دنیا میں. یا یہ کہ جس نے غلطی کی اس کو پکڑا ہی نہیں کسی نے, یا اس کی جگہ کو اور پکڑ لیا گیا. لیکن قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں لا ظلم اليوم, آج کوئی ظلم نہیں, کسی پہ کوئی زیادتی نہیں. ان اللہ سریع الحساب, اور ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو انصاف نہ ملے یا انصاف میں تاخیر ہو. عدل میں تاخیر بھی ظلم کی ایک شکل, وہاں یہ بھی شکل نہیں ہوگی. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اچھا, دنیا میں کسی بھی عدالت سے انصاف کی توقع محال ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا اور پورا انصاف کرنے والا، کوئی ظلم نہیں ہوگا وہاں. پہلی بات تو یہ کہ ساری مخلوق کا حساب اللہ تعالیٰ جلد از جلد دے سکتا ہے، اس کو دیر نہیں لگے گی حساب لیتے ہوئے. تو دوسری بات یہ کہ دنیا میں عموماً انصاف کے حصول میں دیر کیوں لگتی، کیا وجوہات ہوتی؟ دنیا کی کسی بھی عدالت میں کام کس طرح ہوتا ہے؟ مثلاً ایک مدعی ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے، مدعا علیہ ہوتا ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا جاتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، کاتب ہوتے ہیں، جج ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے. کسی بھی فیصلے کے وقت ان سب کے حصے کا کام مکمل ہونا ضروری. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی غائب ہو، کوئی ایک بھی اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو فیصلہ نہیں ہو پاتا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کی عدالتوں میں بعض اوقات فیصلے ہو ہی نہیں پاتے، سال ہر سال گزر جاتے ہیں اور فیصلہ نہیں ہو پاتا، اور بعض اوقات فیصلہ ہوتا بھی ہے تو مظلوم کے خلاف ہو جاتا ہے، کہ مظلوم کو انصاف ملنے کی بجائے الٹا اسی کی مزید پکڑ ہو جاتی. لیکن قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی وجہ نہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتھارٹی ہوگی، گواہ حاضر کیے جائیں گے، جی بالنبیین و شہداء، خود الکتاب اور علامہ بھی رکھ دیا جائے گا، مدعی مدعا علیہ ساری انسانیت ایک جگہ اکٹھی ہوگی. اللہ تعالیٰ کا اپنا علم اتنا وسیع ہے کہ اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا، جھوٹی گواہی نہیں دے سکے گا. پھر جج تو انسان ہوتے ہیں، کبھی بیمار ہو گئے، کبھی ان کی ٹرانسفر ہو گئی، کبھی کچھ اور ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ ہر کمی سے پاک ہے، کوئی عیب نہیں اس میں. تو وہاں انصاف کرنے کے سارے تقاضے بطریق احسن پورے ہو جائیں گے. اس لیے لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، تیزی سے فیصلے نپٹا دیے جائیں گے، سریع الحساب. اور دنیا کی عدالتوں میں یہ ممکن نہیں کہ سریع الحساب، سب کا حساب جلدی جلدی ہو جائے. کتنا فرق ہے نا. موجودہ دور کی پریشانیوں میں بہت بڑی پریشانی جو ہے وہ دنیا میں انصاف کا نہ ملنا اور انصاف کے ملنے کے انتظار میں زندگی کا ختم ہو جانا. یعنی جب ایک مقدمہ دائر ہوتا ہے کسی عدالت میں تو ایک پریشانی اور ایک مصیبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، نتیجہ تو جو نکلے تو نکلے، لیکن یہ سارا پروسیس جو ہے، پروسیجر جو ہے، وہی ایک بہت بڑا عذاب بن جاتا ہے. اس لیے بہت سے لوگ تو پھر معاملہ عدالت سے لے جاتے ہی نہیں کہ حاصل کچھ نہیں ہوگا، الٹی رسوائی ہوگی. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور خبردار کرو ان کو قریب آنے والے دن سے، اس دن سے جو قریب آ لگا ہے. آزفہ لفظی معنی ہے قریب آنے والی. اصل میں آزفہ میں وقت کی تنگی کا مفہوم ہوتا ہے، ٹائم کم ہونا، شارٹ آف ٹائم ہونا. جیسے اس وقت میرے ساتھ ہو رہا ہے نا کہ جو تفسیر کرنی ہے اس کے لیے ٹائم کم ہو رہا ہے، اور ہر لمحے میں گھڑی پہ دیکھ رہی ہوں کہ ادھر دیکھتی ہوں آیتیں کتنی، ادھر دیکھتی ہوں ٹائم کتنا. تو ہر لمحے ٹائم قریب آ رہا ہے، ٹائم کم ہے. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام آزفہ ہے، یعنی اس کا ٹائم قریب آ رہا ہے، بہت جلدی آنے والی ہے. تھوڑا ٹائم ہے، شارٹ آف ٹائم ہے. ہم سب جو کرنا ہے جلدی کر لو، کسی چیز کو ڈیلے نہ کرو. جیسے کسی جہاز یا گاڑی کے جانے میں وقت کم ہوتا ہے تو ہمارے اوپر کیا ٹینشن ہوتی ہے. آپ تو خیر سفر ہی کم کرتے ہیں، لیکن صبح بھی تو روز کر کے آتے ہیں نا، جب کلاس کا ٹائم ہو جاتا ہے یا پیپر دے رہے ہیں اور ٹائم کم ہو جائے اور سوال بہت سے باقی ہو، تو اس وقت جو گھٹن کا عالم ہوتا ہے اور ٹینشن کا، اس ٹینشن سے اس لفظ کو سمجھیے کہ آزفہ کیا چیز ہے. لیکن ہم دنیا میں تو ہر دم اسی ٹینشن میں مبتلا ہے، اس چیز کا ٹائم کم ہے، اب اس کا ٹائم کم ہے، اب اس کا دن رات ہمارے اسی آزفہ میں گزر رہے ہیں. لیکن وہ دن جس کا نام یوم الآزفہ ہے، قیامت کا دن، جس کے لیے واقعی ٹائم کم ہے، کیونکہ یہ گزر گیا وقت زندگی کا تو دوبارہ تو آئے گا نہیں، ایک ایک لمحہ تیزی سے ہم سے دور بھاگا جا رہا ہے. اسی لیے ایک اور جگہ پر آتا ہے آزفۃ الآزفہ، قریب آ گئی، قریب آنے والی، جس کا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اصل قیامت تو جب آئے من مات فقد قامت قیامته، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، اس کی قیامت تو آ گئی. وانذرهم یوم الازفه، ڈراؤ ان کو اس دن سے جس کا وقت قریب آ گیا ہے. اذ القلوب لدى الحناجر, جب دل ہنسلیوں تک آ جائیں گے, کلیجے منہ کو آ جائیں گے, یعنی خوف کی وجہ سے. یہ بالکل وہی کیفیت ہے نا کہ جب آپ کو کوئی اہم کام کرنا اور وقت بہت تھوڑا ہو تو دل کی حالت کیا ہوتی ہے, اسے دل باہر آ رہا ہوتا ہے نا. مثلاً آپ کا جہاز نکلنے والا ہے اور راستے میں اشارے پہ اشارے مل رہے ہیں آپ کو, اور آپ کو فکر ہو کہ اب اگر جہاز مس ہو گیا تو 50% کٹ جائیں گے پیسے, دوسرا یہ کہ جس کام کو جانا ہے وہ نہیں ہو سکے گا. تو وہ ایسے ایسے بار بار بندے کا دل باہر آ رہا ہوتا ہے, جلدی کرو جلدی کرو. قیامت کا دن بھی ایسا ہی ہے. اذ القلوب لدى الحناجر, حناجر حنجرہ حلق کے لیے استعمال ہوتا نا, جب دل حلق تک آ پہنچے گا, کلیجے منہ کو آئیں گے, کاظمینا قزم کہتے ہیں سانس کی نالی کو, اور پانی کی مشق یا جو لیدر بیگ ہوتا ہے اس کو کس کے بند کر دینا, کاظم کظیم مخدوم, یا آپ پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں, ایسا شخص جو غم اور غصے کی وجہ سے سانس نہ لے سکے. بعض بچے ہوتے ہیں نا غصے کی وجہ سے تو ان کا دم گھٹ جاتا ہے, ان کا سانس رک جاتا ہے نا. اور ایسا شخص جو غصے کو دبا جائے اور اس کا اظہار نہ کرے, اس کے لیے بھی کاظم کا لفظ استعمال ہوتے ہیں. والکاظمین الغیظ, پیچھے آپ پڑھ چکے, غصہ دبا جانے والے, پی جانے والے, باہر نہ نکالنے والے. تو اس دن بھی حال کیا ہوگا کہ لوگ غم سے بھرے ہوئے ہوں گے لیکن رو نہ سکیں گے, آواز نہ نکال سکیں گے. پیچھے آپ نے پڑھا نا, ابھی اتنا سناٹا ہوگا کہ دم نہ مار سکیں گے, چپ لگ جائے گی ان کو, اپنے اوپر شدید غصہ آ رہا ہوگا. ابھی ہم نے پڑھا کہ جہنم میں جانے والے غصہ بھی کر رہے ہوں گے, غم بھی کر رہے ہوں گے, سانس نہ لے سکیں گے, ایک عجیب بے چینی کی حالت ہوگی, دل منہ کو آ رہا ہوگا. وَلِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ, ظالموں کے لیے نہ تو کوئی جگری دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے. یعنی جس کسی کو سفارش کے لیے پکڑ کے لے جائے اس کی بات ہی نہیں سنی جائے گی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ کسی ایسے سے سفارش کراتے ہیں جس کی سفارش ہی نہیں تو سنتا, یعنی کہ بے قیمت سفارشی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سفارش سنی جاتی لیکن بہت سو کی سنی نہیں جاتی, ان کا سفارش کرنا ہی بیکار ہوتا ہے. وہاں پہ قیامت کے دن ظالموں کے لیے کوئی دلی دوست نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ملے گا ان کو جس کی بات سن لی جائے. یعلم خائنۃ الاعین, وہ آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے. آنکھوں کی خیانت, خیانت کا کتنا باریک تصور دیا گیا ہے, یعنی اس کے علم کا احاطہ کس قدر ہے کہ آنکھیں بھی خیانت کرے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ جیسے آنکھوں سے اشارہ کرنا کسی کی طرف, یا آنکھ مارنا بھی جس کو کہتے ہیں, یا حرام چیز کو کنکشن سے دیکھنا. ایک تو تھا حرام چیز کو آنکھیں کھول کے دیکھنا, اور ایک ہوتا ہے لوگوں کے ڈر سے یا کسی بھی پریشر کی وجہ سے آنکھیں کھول کے تو نہ دیکھنا لیکن ادھر ادھر دیکھ لینا, یا پرچہ کرتے ہوئے دوسرے کے پرچے پر نظر ڈالنا, ایک لفظ دیکھ لوں پھر آگے خود ہی کر لوں گی. ایک لفظ سے کیا ہو جائے گا؟ یہ خائنۃ العیون ہے, نگاہوں کی خیانت. پھر نماز میں کیا حکم ہے؟ سجدے کی جگہ دیکھو, ادھر ادھر نہ دیکھو. بعض لوگ مصلی پہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں, نگاہوں کی خیانت ہے اس وقت کی. اسی طرح کسی کا مذاق اڑانے کے لیے آنکھیں مٹکانا, یا اس کے اوپر آنکھوں سے اشارہ کر کے دوسرے کو متوجہ کرنا, نگاہوں ہی نگاہوں میں دوسرے کا مذاق اڑا جانا. اب جس کا اڑایا جا رہا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا, اور ایسا کرنے والے اپنے آپ کتنا کلیور سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کو خوب بے وقوف بنایا. لیکن یا علم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اور جو سینے چھپائے ہوئے ہیں, دلوں میں جو راز ہیں, جو نفرتیں ہیں, جو عداوتیں ہیں, وہ سب بھی وہ جانتا ہے. اسی لیے دعا سکھائی گئی ہے نا, اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اور سینوں کی باتوں میں خاص طور پر وسوسے ہیں, شیطان کی وسوسیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی. وسوسہ تو جب تک وسوسہ ہے پکڑ نہیں, لیکن وسوسہ اگر عزائم کا روپ دھار لے, پکی نیت کر بیٹھے انسان غلط کام کی, پھر معاصلہ ہوتا ہے. واللہ یقضی بالحق, اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء, رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں, وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں نہ کسی چیز کا علم ہے نہ قدرت ہے, بے خبر بھی ہیں بے اختیار بھی ہیں. فیصلے کے لیے علم اور اختیار دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. کسی بھی جج کے لیے دو صفات کا ہونا بہت ضروری ہے, علم اور اختیار. اللہ کے سوا دوسروں کے پاس یہ دونوں صفات نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے. اس لیے کوئی اور فیصلہ نہ کرے گا نہ اس کو حق دیا جائے گا. مالک یوم الدین وہ خود ہی ہے. ان اللہ هو السمیع البصیر, بے شک اللہ تعالیٰ وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم, کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الارض, وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور زمین میں زیادہ زبردست آثار چھوڑ گئے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ, اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ, اور ان کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. پچھلی آیات میں آخرت کے احوال کا ذکر تھا. آخرت کا ذکر کر کے لوگوں کو خبردار کیا گیا. اب یہاں پر انہیں دنیا کی تاریخ کی مثال دے کر خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھیں ان قوموں کے انجام کو جو ان سے پہلے اس جرم کی وجہ سے تباہ کیے گئے, جس جرم کا ارتکاب اہل مکہ کر رہے ہیں. گزشتہ اقوام اہل مکہ سے بڑھ کر طاقتور بھی تھی اور انہوں نے زمین میں زیادہ نشانات چھوڑے. آثار سے مراد یہاں آثار قدیمہ ہے جو کسی بھی قوم کی ترقی یا اس کی حالت کے بارے میں ایک گواہی دیتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ کسی بھی قوم کی جو ماضی میں گزر چکی ہو, اس کی ماضی ترقی اور اس کے رہن سہن اور اس کے طور طریقوں کا پتہ ان کے باقی ماندہ کھنڈرات سے ہی لگایا جاتا ہے. مثلاً موئنجو دڑو کے کھنڈرات ہیں تو ان کو دیکھ کر ہم نے ایک تاریخ وضع کی کہ وہ لوگ اس طرح کا رہن سہن رکھتے تھے, ان کے علوم و فنون کس قسم کے تھے, ان کا آرٹ کلچر تمدن کیا تھا. تو یہاں بھی آثار اسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ پچھلی قوموں کے حالات دیکھے, ان کے آثار دیکھے, وہ کس قدر ترقی یافتہ تھے, کتنے طاقتور تھے. لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی تعلیمات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ, یعنی اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, انہیں ان کے گناہوں ان کے اپنے قصور پہ پکڑا گیا. اور جب ان پر عذاب آیا تو ان کو کوئی بچانے والا بھی نہ تھا. واق کا روپ واو قاف یہ ہے, وقایا بھی اسی سے ہے. یہاں پر زمین میں آثار چھوڑنے کی بات ہوئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے, متکبرین نے اپنے پیچھے جو بھی آثار چھوڑے, بعض اوقات وہ آثار تو باقی ہیں لیکن ان متکبرین کے نام باقی نہیں ہیں. بہت سی عمارتیں ایسی ہیں, بہت سے کھنڈرات ایسے ہیں جن کو دیکھ کر یہ احساس تو ہوتا ہے کہ بنانے والوں کا بڑا ذوق تھا, لیکن یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ بنانے والے خود کون تھے. تو اس بات میں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے. انسان کی بڑائی اس کی یادگاریں چھوڑنے سے نہیں ہوتی اور دنیا میں بڑے بڑے نشان بنانے سے نہیں, بلکہ اس کی اصل بڑائی تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں اس کے عمل کی قبولیت کی شکل میں ہو. پھر ان کے عذاب کی وجہ بتائی گئی, ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات, یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے, بینات لے کر آئے. بینات بینہ کی جمع ہے. بینہ دراصل ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کے سامنے دوسرا فریق لا جواب ہو جائے. بینہ ایسی دلیل, ایسی بات کہ جس کے سامنے دوسرا فریق یا دوسری پارٹی لاجواب ہو جائے. پھر اس لفظ کا اطلاق معجزات پر بھی ہوتا ہے. قرآن پاک کی آیات پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات کا جواب بھی یا ان جیسی مثال بھی کوئی اور نہ لا سکا۔ پھر اسی طرح ہر طرح کے اپنی دلائل کے لیے بھی لفظ بینہ استعمال ہوتا ہے، واضح ہدایات بھی اس سے مراد ہوتی ہیں۔ تو بینات سے مجموعی طور پر کے مراد کیا ہے کہ ایک پیغمبر کے پاس جو بھی تعلیم ہے، دلائل ہیں، معجزات ہیں، جو بھی اس کا طریقہ تبلیغ ہے جس سے یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ یہ شخص کوئی جھوٹا یا خود غرض انسان نہیں بلکہ ایک معقول انسان ہے جو لوگوں کی خیرخواہی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، لیکن ساری بینات کو دیکھنے کے باوجود قوم نے کیا کیا؟ فکفروا، انہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا۔ فأخذهم اللہ، تو ان کو اللہ نے پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، کیونکہ وہ قوی ہے، بہت طاقت والا ہے، قوت والا ہے، اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، شدید العقاب ہے، اس لیے اس کی پکڑ سے بچ کر کون جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔